بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سورہ نور کی دوسری آیت پہ بات ہو رہی تھی، اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس سورت کا اصل عنوان وہ ما قبل کی سورت کے ساتھ مربوط ہے، کہ گزشتہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ فرمایا تھا والذین ہم لفروجہم حافظون، اس سورت میں اس کی تفصیل ہے. خاص طور پہ میں اس وجہ سے دہرا رہا ہوں کہ آج کل کے حالات میں یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے. بے حیائی سے بچنا اور نظروں کی حفاظت کرنا، بدکاری، یہ سب چیزیں یہ اس ہمیشہ سے اہم تھیں، لیکن چونکہ اب آج کل اس کی اہمیت، اس کی برائی اتنی کم ہو گئی لوگوں کے ذہنوں میں، وہ ہے کہ ایک سزا ہے، ایک سزا ہے عمومی طور پر کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، برائی کو برائی نہ سمجھا جائے. یہ وہ چیز ہے کہ گزشتہ امتوں میں جہاں پر حجاب کے احکام نہیں تھے، اگر دیکھا جائے تو ان میں بھی اس سے زیادہ حیا، اس سے زیادہ پردے کا اہتمام تھا جتنا اس امت میں، جن کو شریعت میں پردے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں اس کی اہمیت کم ہے. یعنی ہم عمومی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں میں اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی گزشتہ شریعتوں میں جہاں پر حجاب کے احکام نہیں تھے انہوں نے اہمیت دی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین پہنچے تھے، اور وہاں پر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تھے، یہ جو بھی وہاں پر بزرگ آدمی تھے، شیخ مدین، مدین کے جو بزرگ آدمی تھے، ان کی دو بیٹیاں تھیں، پانی پلانے کے لیے آئیں اور مردوں کے ساتھ اختلاط کو پسند نہیں فرمایا، پیچھے کھڑی رہی تھی. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا ان کے لیے پانی پلا دیا. بعد میں جب وہ والد کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئیں، قرآن نے خاص طور پہ اہتمام سے اس کو بیان فرمایا، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک آئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے لیے لیکن حیا کے ساتھ. مفسرین نے اس کا مفہوم لکھا ہے کہ حیا کے ساتھ، یعنی نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے، حیا تو دل کے اندر ہے، حیا کے ساتھ آ رہی تھی کہ کیا معنی، یعنی گویا کہ وہاں حجاب کے احکام تو ان کی شریعت میں تھے نہیں، لیکن گویا کپڑا ہے، آستین ہے، اس سے اپنے چہرے کو ڈھانکا ہوا تھا جیسے عام طور سے حیا کے موقع پر کیا جاتا ہے. تو مفسرین نے اس کے یہ معنی بیان فرمایا ہے. بہرحال اب ان میں جہاں شریعت کا حکم ہی نہیں ہے، پھر بھی حیا کا اہتمام، یعنی حیا، عفت، ان چیزوں کا خیال، اور ہماری شریعت جہاں حجاب کے احکام ہیں واضح کر دیا گیا، مردوں عورتوں کے اختلاط جائز نہیں، اور ہم لوگوں میں کتنا زیادہ اس کی بے اصولیاں ہوتی ہیں اور اس کی طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. بہرحال اب اس صورت کی مناسبت سے اور آج کل کے حالات کے پیش نظر کچھ باتیں جو ہم نے پہلی آیت پہلے بھی ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں اور بہت سی آیات ہیں، بس دوبارہ ان کی نشاندہی کر دیتا ہوں تاکہ آج کل کے حالات میں ان آیتوں کو دیکھتے ہوئے آج کل کے حالات میں ہم کیا سوچ رکھیں اور ہمارے جذبات کیا ہوں، ہمارے عمل کیا ہوں. ایک تو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ دنیا، گزشتہ تفسیروں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض تو ایسے بندے ہوتے ہیں جو نیک ہیں، اللہ والے ہیں، کبھی ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً سزا آ جاتی ہے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو نافرمان ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اور بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے جرم وہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، کفر و شرک سے بڑھ کر کیا ہوگا، اللہ کی طرف غلط باتوں کی نسبت سب کچھ کریں گے، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے سورہ مریم میں کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں کہ اچھا تھوڑا سا اور ڈھیل ہے، اور کر لو اور کر لو اور کر لو۔ جب پکڑ آتی ہے تو پھر ایک ساتھ ایسی پکڑ آتی ہے کہ پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن میں ہی ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعتیں بھیجی تھیں، فوجیں بھیجی تھیں، وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، غزوہ احزاب کے موقع پر اس کا ذکر ملتا ہے، اور بھی جنگوں میں فرشتے بھیجے تھے۔ یاسین شریف میں آتا ہے جو نیک شخص تھے، مسلمان ہوئے نیک شخص تھے، ان کو قوم نے قتل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، ہمیں آسمان سے ہم نے نہ لشکر بھیجا نہ لشکر بھیجنے کی ضرورت تھی، اِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ تو بس ایک تیز آواز تھی، سب ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو لشکر کی ضرورت نہیں ہے، کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے کا پھونک مار دینا کافی ہے، ایک آواز کافی ہے، پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ایک چھوٹی سی بیماری نظر بھی نہیں آتی کیا چیز ہے، بلکہ جس شخص کو بیماری لگ جاتی ہے اطباء کے بقول، ان کو جس کو بیماری لگ چکی ہے کئی دنوں تک تو اسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ بیماری اسے لگی ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ہم نے قرآن میں پڑھا تھا پہلے، بعض چیزیں وہ ہیں جو نظر آتی ہیں، بعض نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، معصیتیں کرنی ہیں کرتے رہو، ظلم کرنا ہے کرتے رہو، ڈھیل دیتے رہے ڈھیل دیتے رہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى، جو اللہ کی یاد سے اعراض کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارتا ہے، تو ایک وقت ڈھیل کا آتا ہے، ڈھیل کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، معیشتاً ضنکاً، تنگ زندگی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں معیشتاً ضنکاً، بڑے بڑے مالدار پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیا ہوگا، پورا بزنس بیٹھ رہا ہے، حالات بالکل پلٹ رہے ہیں، اتنی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو بہت مالدار تھے وہ بالکل پریشان ہیں، جو عام درمیانے طبقہ تھا وہ بس دوسروں کو دیکھ کر پریشان ہو رہا ہے خامخواہ، جو عام طبقہ ہے غربا کا طبقہ ہے ان کو تو کوئی بہت زیادہ نقصان ہوا نہیں، بس بیماری کا ڈر خوف بٹھایا ہوا ہے کہ یہ بیماری یہ بیماری یہ بیماری، دنیا یہ ہو جائے گی، چیزیں ختم ہو جائیں گی، کھانا نہیں ملے گا، پریشان۔ کہتے ہیں کہ تکلیف احساس کا نام ہے، جس قدر احساس انسان کا بڑھتا ہے اس قدر تکلیف بڑھتی ہے۔ جب کسی کو احساس ہی نہ ہو، تکلیف کی طرف دھیان ہی نہ ہو، ہم دیکھتے ہی ہیں کہ کسی کو سر میں درد ہے یا کسی اور جگہ تکلیف ہے، جب وہ کسی کام میں لگ جاتا ہے اپنے ذہن کو کسی اور طرف مصروف کر دیتا ہے، تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بیمار کے پاس جاؤ، فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ، اس کو ذرا تسلی دے رہا ہوں، بیمار کو یہ بتا دینا کہ تمہاری بیماری ایسی ہے، اتنی خطرناک ہے، اس میں تم مر سکتے ہو، جیسے یہاں کا عام طریقہ ہے، اسلامی طریقہ ایسا نہیں ہے، کسی پریشانی کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کرنا کہ بہت بڑی پریشانی ہے بہت بڑی پریشانی ہے، یہ اس پریشانی سے بڑھ کر تو، یعنی اس تکلیف جو بیماری آنے والی ہے اس بیماری سے بڑھ کر تو انسان کی سوچ، انسان کی ذہنی پریشانی اس کو پریشان کر دیتی ہے، انسان کی ذہنی پریشانی اس کو آدھے موت تک تو پہنچا دیتی ہے۔ بہرحال ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ظاہری تدابیر کے لحاظ سے جو بیماری ہے وہ ہے، موجود ہے، اور لوگ بیماروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے یہ سب خبروں کی بنیاد پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہوگا، ہم اس کو غلط نہیں کہتے، لیکن ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو یہ کہ ان تکلیفوں سے اللہ تعالی ہمیں کیا یاد دلانا چاہ رہے ہیں اس کا خیال رکھیں، اور ظاہر ہے کہ یہ تکلیفیں جو دنیا میں آتی ہیں، پہلے ہم نے اس کا بھی آیاتوں میں پڑھ لیا ہے، دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ انسان کو آخرت کی یاد دہانی کے لیے آتی ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی کا علاقہ ہو، سمندر کا علاقہ ہو، وہاں پر پریشانیاں، تکلیفیں جو عام وقوع میں آتی رہتی ہیں، وجود میں آتی رہتی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور لوگوں کے ہر عمل کی سزا دنیا میں نہیں مل جاتی. لیذیقہم بعض الذی عملوا، بعض اعمال کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں بھی بہت سے اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ ہے کہ تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عملاً سکھایا، قولاً سکھایا، کوئی پریشانی کا موقع ہو اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، کوئی تکلیف کا موقع آئے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما غالباً یا ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے، انہیں خبر ملی، امہات المؤمنین میں سے غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے، انہیں خبر ملی کہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے کسی کا انتقال ہو گیا. خبر جیسے ہی ملی سجدے میں چلے گئے. کسی نے پوچھا کہ آپ اس وقت سجدہ کیا، آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی نشانی دیکھو تو اللہ کے سامنے سجدہ کر لیا کرو. یہ تو ازواج مطہرات، اتنی بابرکت شخصیات جو ہیں، تو ازواج مطہرات میں سے کسی کا انتقال ہو جانا، اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی ہوا تیز چلتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. نماز کسوف، سورج گرہن، لوگ اس کو ایک عام چیز سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، حالانکہ وہ ایک نظام ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ سورج چاند کا جو نظام ہے، جس طرح یہ سورج گرہن ہو سکتا ہے، ایک وقت یہی سورج کا نظام بدلے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے موقعوں پر اللہ کے سامنے عاجزی کرو، صدقات ادا کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، توبہ استغفار کا اہتمام کرو. یہ تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم لوگوں کا معاملہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ سب سنتے ہیں لیکن صرف سن لیتے ہیں. ہم لوگوں کا زیادہ دھیان، ہم لوگوں کی زیادہ توجہ جو ہوتی ہے وہ اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ خبریں کیا ہیں آج کی، نیا کیا واقعہ پیش آیا، اور کتنے بیمار ہوئے، کہاں کہاں کتنے ہوئے، آج کل کیا نئی خبریں چل رہی ہیں، تبصر ہے اس پر کیا ہو رہے ہیں، علماء کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں، ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں، مسجدوں میں نمازیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، بس خبریں خبریں. حالانکہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم عبادتوں کا اہتمام بڑھا دیں. ایسے مواقع پر اب آج کل موقع ہے، تلاوت کا اہتمام ذرا بڑھ جائے، تسبیحات کا اہتمام بڑھ جائے، اعمال صالحہ کا کچھ اہتمام بڑھ جائے. جن گھروں میں اگر فیملی یا ساتھ ہیں، اور ظاہر ہے کہ یعنی بہت سے ایسے ہوں گے جہاں پر گھر میں پہلے کے بنسبت زیادہ فرصت ہے، تو ٹھیک ہے، گھر میں کچھ تعلیم وغیرہ کا اہتمام کر لیا جائے. اب تھوڑا سا ان چیزوں کے ساتھ ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے. ایک شخص، یہ تو ایک عرصے سے بار بار باتیں آ رہی تھیں اور خیالات بھی آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے ممالک میں جگہ جگہ پر جو مظالم ہوتے ہیں، لوگ عبادتوں سے لوگوں کو روک دیا جاتا ہے، لوگوں کو مساجد سے روکا جاتا ہے، مساجد توڑی جاتی ہیں، اور طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں اسلامی احکام پر عمل کرنے میں. اب کیا ہے، اب کہاں سے رکاوٹیں آ رہی ہیں؟ ہم خود ہی روک رہے ہیں کہ نہیں، اب مسجد میں لوگ نہ آئیں. قانون منع کر رہا ہے، قانون منع کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں حفاظت کی وجہ سے. اب بیماری کا خطرہ لوگوں کو، بعض قانون کی وجہ سے، بعض بیماری کے ڈر سے، بہرحال جو بھی وجہ ہو، اب مساجد سے لوگ رک رہے ہیں، اب جمعہ سے لوگ رک رہے ہیں، اب یہ اسلامی احکام جو کھلے عام ہو رہے تھے، اب خود ہی ہم ہی اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہ کرو. یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ غلط کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ ایک قسم کی سزا ہے. بیماری سزا ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں عبادات سے روک دیا جانا، عبادتوں کی جو سہولتیں تھیں ان کا ختم ہو جانا، اب نیک مجالس میں بیٹھنے کے مواقع، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کے مواقع کا بند ہو جانا، یہ بیماری سے بڑھ کر سزا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم ان چیزوں کا، ان قانون کا خیال نہ رکھیں اور ہم مساجد میں جمع ہوتے رہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ظاہری بیماری دنیاوی بیماری وہ دنیا کی حد تک ہے۔ اگر کوئی بیماری میں مر جاتا ہے، اس قسم کی عام وبا میں، طاعون میں مر جاتا ہے، تو شہادت کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن عبادتوں سے دور ہو جانا، نیک مجالس سے دور ہو جانا، مساجد سے اپنا تعلق ختم کر دینا، چاہے مجبوری ہو، یعنی آج کل کے حالات کی وجہ سے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ گویا کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کا صحیح اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے، نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے ایسا محسوس معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ان نعمتوں سے، ان عبادتوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ چاہے مرد جاتے تھے، عورتیں نہیں جاتی تھیں مسجد، لیکن وہ مردوں کا جانا سب گھر والوں کی طرف سے برکت کا باعث بنتا ہے، اور وہ جب گھر مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھ کے آتے ہیں، پورے گھر والوں کے لیے وہ باعث برکت ہوتا ہے۔ وہ برکت جو پورے گھر والوں کے لیے تھی، اس کے اسباب اب دروازے بند کیے جا رہے ہیں، ظاہر ہے رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ موقع ہے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ صرف بیماری ہی کی خبروں پر ہم اکتفا نہ کریں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ایک سزا ہے تو ہم اس کی تلافی میں کیا کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر توجہ اللہ بڑھ گیا ہمارا، یا توجہ الاخبار خبروں کی طرف ہماری توجہ بڑھ گئی ہے، ہم واٹس ایپ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، یا استغفار اور توبہ اور تلاوت اور تسبیحات کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ جس کا جو رخ ہوگا گویا کہ وہ اپنے لیے وہی راستہ اختیار کر رہا ہے۔ یہ بعض اہم چیزیں تھیں کہ ایسے موقع پر ہم بجائے اصل کام کی طرف لگنے کے دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں چیزیں ختم ہو جائیں گی، خرید کے رکھ لو، ختم ہو جائیں گی، ہم خرید کے رکھ لیں گے تو دوسروں کا کیا ہوگا، ہم ضرورت سے زائد چیزیں جمع کر کے رکھ لیں، کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں، کہ بعد میں اور یعنی ہمیں جتنا مل جائے ہم لے لیں، دوسروں کو ملے یا نہ ملے۔ اسلام تو ہمیں ایثار سکھاتا ہے، اپنی ضرورت کی حد تک انسان لے لے، لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ دوسروں کا کوئی خیال نہ ہو، دوسروں کے ساتھ ہمدردی نہ ہو۔ یہ مختلف چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال دنیا مشقت کی جگہ ہے، ہم نے جب عبادتوں کے ذریعے سے مشقت مجاہدہ نہیں کیا، جس کو اختیاری مجاہدہ کہتے ہیں، تو یہ دوسری قسم کا مجاہدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ جو کفار و مشرکین ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی اس طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو جانتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو یہ بیماری لگ جائے تو ہم یہ سمجھیں کہ اچھا یہ بدعمل ہوگا والعیاذ باللہ، نہیں، کسی کے بارے میں ہمیں کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ سے طاعون اور اس طرح کی بیماریاں آتی رہی ہیں، بڑے بڑے صلحاء اولیاء اللہ ایسی بیماریوں میں انتقال کر چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الطاعون شہادت، کہ طاعون کی موت بھی شہادت کی موت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی بیماریوں میں مرنے والے ایسا نہیں ہے کہ بدعمل ہیں، جیسے جیسے اس کے اعمال ہوں گے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ کوئی ہوگا جو شہید شہادت کی موت حاصل کرے گا، اور کوئی ہوگا جو بری موت مرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، قرآن نے وضاحت سے فرما دیا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، جس طرح راحت اور نعمت ہمیں دی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے، اللہ تعالیٰ نے راحت اور نعمت کا کچھ حصہ ہمیں عطا فرمایا تھا، ہم سمجھے کہ بس ہمیشہ یہی رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ بیماری کا تھوڑا سا، چھوٹی سی چیز، وائرس کہتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز ہے، ذرات ہیں، ہواؤں سے بھی اڑ کر چلا جاتا ہے، کوئی نظر آنے والی چیز بھی نہیں ہے، لیکن ایک ایسی ہے کہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، ایک بات، اور دوسرا، ظاہری طور پر ہم اسباب تو اختیار کر لیں کہ حفاظت کے لیے جو اسباب ہو سکتے ہیں انہیں اختیار کر لیں، پہلی چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ توجہ اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہو، توبہ استغفار کا اہتمام ہو، اور دوسری بات کہ جو ظاہری اسباب اس بیماری سے بچنے کے لیے جو اختیار کر کیے جا سکتے ہیں وہ انسان اختیار کر لے، لیکن ان اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ توکل اللہ پر ہو، ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا۔ بیمار ہوں، دوائی انسان استعمال کر لیں، ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مقدر ہو میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں۔ اسباب کو اختیار نہ کرنا، یہ تو شریعت ہمیں نہیں سکھاتی۔ بہرحال اسباب بھی اختیار کر لیے جائیں، ظاہر اسباب حفاظت کے جو ہو سکتے ہیں وہ بھی اختیار کر لیں، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی انسان رکھے، توکل اللہ تعالیٰ پر ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خزانوں میں جس طرح رحمت ہے، اللہ تعالیٰ بیماری بھی نازل فرما سکتے ہیں، شفا بھی نازل فرما سکتے ہیں۔ یہ بہرحال یعنی اپنے آپ کو اس کی وجہ سے پریشان کر دینا اور اسی کی خبروں میں لگ جانا، یہ ظاہر ہے کہ ہمارا نہ دنیاوی اس میں کوئی فائدہ ہے، نہ دینی لحاظ سے اس میں کوئی فائدہ ہے۔ ایسے موقع پر اب ہمیں، جیسے میں نے بتا دیا کہ دعا اور ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ مسنون اعمال کا انسان اہتمام کر لے، صبح شام حفاظت کی دعائیں ہیں وہ پڑھ لے۔ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں، اور الحزب العظم میں بھی اس طرح کی دعائیں مل جاتی ہیں۔ ایک دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بکا من الجنون والجزامی والبرصی وسیء الاسقام، اور اس قسم کی اور بھی دعائیں ہیں، اے اللہ میں تو تیری پناہ مانگتا ہوں جنون سے، اسی طرح جزام کی بیماری سے، برس کی بیماری سے، وسیء الاسقام اور بری بیماریوں سے، بری بیماریوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس قسم کی بہت سی دعائیں ہیں، چھوٹی مختصر ہیں، طویل ہیں، الگ الگ قسم کی دعائیں ہیں۔ اپنی زبان میں انسان دعا مانگ لے، استغفار کرے، اور خاص طور پہ آج کل استغفار میں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ پوری امت کے لیے استغفار کا اہتمام کرے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، چاہے مختصر الفاظ، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات مختصر ہیں۔ بعضوں نے فرمایا، بعض ہمارے بزرگوں نے فرمایا، نستغفر اللہ نون کے ساتھ، اے اللہ ہم سب تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ان الفاظ سے کر لیں۔ یا حدیث میں الفاظ جو آتے ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ان الفاظ کے ساتھ کر لے، جو بھی الفاظ انسان کو مناسب لگے، آسان لگے، ان الفاظ میں دعا کرے، لیکن اپنے لیے اور پوری امت کو شامل کر کے ان کے لیے استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ اس سورت کا جو عنوان ہے کہ وہی بد نظری اور برائیوں سے، خاص طور پہ بے حیائی کے کاموں سے، بد نظری سے، اس قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ میں اس لیے خاص طور پہ اس کی تاکید کر رہا ہوں کہ آج کل یہ فون کا جو سسٹم ہے، اور اس میں میسج میں لوگ بغیر اس کی پرواہ کیے کہ محرم ہے، غیر محرم ہے، ظاہر ہے، یعنی حجاب ہے، نہیں ہے، یعنی بے حیائی اس کے ذریعے سے بہت عام ہو رہی ہے، اور اس کو اس برائی کو برائی بھی نہیں سمجھا جاتا۔ تو ان چیزوں میں بہرحال ہمیں اہتمام کی ضرورت ہے۔ جو اصل مقصد ہے ایسے مواقع پر اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں لاتے ہیں، تو ہم اس کام میں لگیں۔ جو مقصد ہے اس کو ہم اس کی طرف توجہ کریں، اور جو غیر مقصود چیزیں ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹائیں تاکہ اصل کام میں ہم لگ سکیں۔ بہرحال یہ مواقع یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہوتے ہیں، غفلت کے مواقع ہیں، اور ان مواقع پر احادیث میں آتا ہے کہ اس طرح کی غفلت کے مواقع میں بھی جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جہاں پر پیاس کی شدت ہو اور اس موقع پر کوئی پانی لائے تو اس کی قیمت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ کنویں کے پاس بیٹھے ہوں اور کوئی پانی اس میں سے پانی ایک گلاس میں رکھ لیتا ہے تو ہر ایک لے سکتا ہے، کنویں میں پانی موجود ہے۔ یا ہمارے لحاظ سے اگر ہم کہہ لیں کہ واٹر فاؤنٹن ہے، پانی کا کوئی نل لگا ہوا ہے، وہاں پر کوئی موجود ہے، کوئی گلاس میں پانی بھر لیتا ہے، اس کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنے کہ ایسی جگہ جہاں پر پانی موجود نہ ہو، لوگ پیاس میں ہوں، وہاں پانی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جہاں غفلت کے موقع ہوتے ہیں، لوگ ہر طرح کی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر اللہ کو یاد کرنے کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، اور احادیث میں مختلف روایات میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے، بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ آج کل کے لحاظ سے بعض باتیں تھیں، اس وجہ سے میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، کچھ اہم باتیں تھیں ان کو بتا دیا۔ اب آگے ہم آیات پر ہی آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ اس آیت پہ تقریباً تو بات ہو چکی تھی ہماری، کہ حد وغیرہ کا جو تذکرہ تھا اس کی بھی بات ہو چکی تھی، غالباً شروع کی آیت کے شروع کا حصہ پورا ہی ہو چکا تھا اور آگے ہے. بظاہر اس آیت پہ تو بات مکمل ہو گئی تھی جتنی ضروری تھی. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. الزانی لا ینکح الا زانیتنا و مشرکا والزانیت لا ینکحها الا زانینا و مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین. اس آیت کے بارے میں راجح قول کے لحاظ سے جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں ایک مزاج بیان کیا گیا ہے, اس لحاظ سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. الزانی لا ینکح الا زانیتنا و مشرکا, زانی نکاح نہیں کرتا مگر ایسی عورت سے جو زانیہ ہوتی ہے یا مشرکہ ہوتی ہے. اسی طرح وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِنَ وَمُشْرِكَ, زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر ایسا مرد جو زانی ہوتا ہے یا مشرک ہوتا ہے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور مؤمنوں کے لیے تو یہ بات حرام ہے. اس آیت میں اگرچہ اس کے اور بھی معنی بیان کیے گئے, راجح قول کے لحاظ سے جو اس آیت کے معنی ہیں, اللہ تعالیٰ اس آیت میں مزاج بیان فرما رہے ہیں کہ وہ مرد جس کا مزاج برا ہوتا ہے, جس کا مزاج ہے بدکاری کا اور اس سے توبہ نہیں کی, کسی نے کر لیا, غلطی ہو گئی, توبہ کر لیا, ختم, معاملہ ختم ہو گیا, اس کی بات نہیں ہو رہی. ظاہر ہے کہ جس کو ہم نے پڑھا ہے اور احادیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, ایک شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے گویا کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانی, وہ شخص جس نے زنا کیا, بدکاری کی اور بدکاری والا اس کا مزاج ہے, آئندہ اس نے نہ کرنے کا عزم بھی نہیں کیا, توبہ نہیں کی. اب یہ شخص نکاح کا وقت آتا ہے, والدین کہتے ہیں نکاح کر لو, بڑے اس کے کہتے ہیں نکاح کر لو, اب نکاح کرے تو یہ کہتا ہے مجھے پردے والی نہیں چاہیے, مجھے تو حجاب والی نہیں چاہیے, مجھے ایسی چاہیے جو پردہ نہ کرتی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود کہ جب مزاج ایسا ہے تو اس کو بھی ایسی ہی چاہیے. جب وہ خود دوسروں کو, دوسری غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میری بیوی کو بھی سب دیکھیں, پھر مزاج ہی ہے, یہ مزاج کی برائی ہے. الزانی لا ینکح الا زانیۃ و مشرکۃ, اور اگر اس کے خلاف ہو جائے, کبھی ہوتا ہے مرد کا مزاج بدکاری والا ہے, بے حیائی والا ہے, والدین یا بڑوں کے اصرار پر اس نے نکاح کر لیا ایسی بچی کے ساتھ جس کا حجاب کا ہمیشہ سے معمول تھا اور وہ ہمیشہ باحیا رہنے کی, حیا میں رہنے کی, حیا کے ساتھ رہنے کی عادت عادی تھی اور حجاب وغیرہ کی اس کی پابندی تھی. اب شادی ہو گئی, مرد کا مزاج دوسرا, ایسے واقعات ہوئے ہیں, میں صرف فرضی نہیں بتا رہا, ایسے واقعات ہوئے, میں جانتا ہوں ایسے بعض جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اب ہوا یہ کہ لڑکا کہتا ہے اس کو کہ نہیں, اب میرے دوست آتے ہیں تو تم اس طرح کا لباس پہنا کرو, تمہیں ان سے ساتھ پردہ کرنے کی ضرورت نہیں, تو میرے بھائی کی طرح ہیں, چچزاد بھائی تو بھائی ہی ہوتے ہیں, ماموزاد بھائی بھائی ہوتے ہیں, میرے دوست ہیں نہیں, یہ تو ہم یعنی اس طرح تو کوئی فن نہیں ہوتا, کوئی مزہ نہیں ہوتا. یہ جو آج کل کی جو شیطانی سوچ ہے, ابلیسی سوچ ہے کہ نہیں اس میں مزہ ختم ہو جاتا ہے, یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اگر تمہیں پہلے سے ہی ارادہ نہیں تھا شریعت پر عمل کرنے کا تو کسی ایسی عورت سے نکاح کیوں کیا جس کو جو شریعت پر عمل کرنا چاہتی تھی. الزانی لا ینکح الا زانیۃ و مشرکۃ, جو شخص بدکاری کی عادت ہے تو وہ کس کو تلاش کرے گا؟ مشرکہ کو تلاش کرے گا. مشرکہ سے تو نکاح ہوتا نہیں, تو کیا کرتے ہیں آج کل؟ اچھا کلمہ پڑھ لو, میرے والدین مانیں گے نہیں اس لیے تم کلمہ پڑھ لو. اب اس سے زبردستی کلمہ پڑھا دیا, لیکن وہی گلے میں صلیب بھی لٹک رہا ہے, گھروں میں بت بھی رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ جس مذہب کی ہے وہ مذہب کی چیزیں باقی ہیں, ہندو مذہب کی ہوگی تو اس کے وہ والی چیزیں ہوں گی, اور اگر عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہوگی تو وہی چیزیں ہوں گی. بس کلمہ پڑھ لیا کسی امام صاحب کے سامنے جا کر, اچھا میں اسلام قبول کر لیا, نکاح پڑھا دو. اصل میں مشرکہ ہی ہے, اصل میں وہ ابھی تک اسلام میں داخل ہوئی ہی نہیں, لیکن بس چونکہ نکاح اس کے بغیر تو کوئی پڑھے گا نہیں, بڑے مانیں گے نہیں, کلمہ پڑھ لو. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے. اگر تمہیں نیک عورت سے نکاح کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک یہ نعمت دی ہے, تو پھر توبہ کر لو اور زانی ہونے سے نکل جاؤ تاکہ آگے تمہاری زندگی اچھی گزر سکے, ورنہ جوڑ بیٹھے گا نہیں. الزانی لا ینکح الا زانیۃ و مشرکۃ, یہ ہم لوگوں کو جن کے بچے شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، جن کے بھائی بہن شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، جن کو ان چیزوں میں کبھی رائے دینی پڑتی ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ہمیں اب بدلنا ہے، بدلنا ہے، بدلنے کا پختہ ارادہ کر لیا، گزشتہ زندگی میں جو گناہ غلطیاں کی تھیں اس سے توبہ کر لی، اب ٹھیک ہے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کی اور مزاج وہی ہے، مزاج کا بڑا مسئلہ ہے، ایک ہوتا ہے ماحول کے پریشر اور دباؤ کی وجہ سے کوئی شخص کوئی عمل نہیں کر سکتا، ایک ہوتا ہے کہ کرنا چاہتا ہی نہیں، اس کو برا سمجھتا ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ الزانی لا ینکحو الا زانیۃ او مشرکہ، جو شخص بدکاری کی جس مرد کو عادت ہے اور توبہ نہیں کی تو وہ نکاح نہیں کرتا یا اس کو نہیں کرنا چاہیے، ظاہر ہے ایسا ہی ہوگا، لیکن بہرحال ہم ترجمے کے لحاظ سے لا ینکحو، وہ نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ مشرکہ سے ایسی تلاش کرے گا، اس کو دیندار گھرانوں کی عورتیں وہ کہ نہیں نہیں ہمیں مجھے تو وہاں جانا ہی نہیں، ان میں چاہے اور کوئی وجہ بیان کر دے گا برائی کی، وہ لوگ ایسے ہیں یا وہ لوگ ایسے ہیں وہ لوگ ایسے ہیں، اصل بات وہ یہ کہ وہ باحیا عورت ہے، باحیا لڑکی ہے، مجھے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ اسی طرح وہ زانیہ، تو اگر کوئی لڑکی ہے کسی سے دوستیاں کر لیتی ہے، برے تعلقات رکھتی ہے، اب اس کے ساتھ نکاح کرنے کون آئے گا؟ کیا کوئی باحیا، کوئی حجاب کو پسند کرنے والا، غیرت مند کوئی شخص اس سے نکاح کرے گا جس کو پتا ہو کہ اس کے یہ حالات ہیں؟ نہیں کرے گا۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، بات وہی ہے کہ مشرک سے اگر نکاح کرے گی کوئی عورت تو نکاح تو معتبر نہیں ہوگا، لیکن ہم تو اس کے واقعات دیکھتے ہی رہتے ہیں، طرح طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لو اور نکاح کر لیتے ہیں، اس لیے ان ملکوں میں، ظاہر ہے یہ مسئلہ اس گروپ سے متعلق تو لوگوں کا بہت سو کا نہیں ہوگا، بعضوں کا ہوگا بھی، بہرحال ایک بات بس میں چونکہ ضمنی بات ہے اور ہم لوگوں کو اس طرح کی باتیں ان ملکوں میں پیش آتی رہتی ہیں کہ کتابیت سے نکاح کی تو شریعت نے ایجاد دی ہے، مرد اگر مسلمان ہے عورت اگر کتابیہ ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے نکاح کی، لیکن اگر برعکس معاملہ ہے کہ مرد اگر کتابی ہے عیسائی یہودی ہے اور عورت مسلمان ہے تو نکاح معتبر نہیں، ایک تو بعضوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ کیوں الٹا ایک طرف جائز اور ایک طرف ناجائز، پھر اچھا ٹھیک ہے جو صورت جائز ہے اس پر تو عمل کر لیتے ہیں کہ مرد اگر مسلمان ہے اور عورت اگر کتابیہ ہے تو کتابیہ ہوتے ہو اس کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں، اس مسئلے کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ مسئلہ صحابہ کے دور میں پیش آیا ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کا نزول ہوا صحابہ کے دور میں یہ مسئلہ پیش آیا اور اس زمانے میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات نے بھی اس پر پابندی لگائی تھی، بہرحال میں فقہا کے لحاظ سے چونکہ فقہا کے سامنے وہ تمام حالات ہوتے ہیں، تمام روایتیں ہوتی ہیں اور اسی طرح صحابہ کے اقوال و آثار ہوتے ہیں، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے جو انہوں نے فیصلہ کیا اور بہت معقول فیصلہ ہے، میں اس کو عقلی طور پر بھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر اسلامی ملک ہے، اسلامی ماحول ہے، دو چیزیں، اسلامی ملک ہے، اسلامی ماحول ہے، وہاں پر اگر کوئی مرد کسی کتابیہ سے یعنی ایسی عورت سے جو واقعتاً اپنے تورات پر یا انجیل پر عمل کرتی ہے، نام کی نہیں، حقیقتاً وہ تورات اور انجیل قائم رکھتی ہے، اس کے عقیدے اس کے مطابق ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ نکاح معتبر ہے، بہتر ہے کہ وہ کسی اور یعنی مسلمان عورت سے نکاح کرتا، لیکن یہ نکاح اس کا پھر بھی معتبر ہوگا، نکاح فاسد باطل نہیں ہوگا، نکاح معتبر کہلائے گا۔ اور اگر اسلامی ملک نہیں ہے یا اسلامی ماحول نہیں ہے، دونوں میں سے ایک بھی چیز اگر نہیں ہے، تو پھر یہ نکاح ہو تو جائے گا، نکاح ہو تو جائے گا، لیکن یہ ناجائز کام ہے، اس کو فقہا مکروہ تحریمی لکھتے ہیں، یہ تو میں نے فقہا کی بات کہہ دی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو دیکھتے ہی ہیں کہ ماں باپ مسلمان دیندار، گھر میں دینی ماحول سب کچھ ہونے کے باوجود اولاد کو دین پر رکھنا، دینداری سکھانا ان کو کتنا مشکل کام ہے، جن کو تجربہ ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ماں بھی نمازی، باپ نمازی، نمازوں کا اہتمام، علماء سے تعلق، دینی جماعتوں سے تعلق، تبلیغی جماعت سے تعلق، اولاد نافرمان، اولاد غلط راستے پر جا رہی ہے، ماں باپ دعائیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں سکھانے کی، لیکن اولاد کو دین کی طرف آنا ہی نہیں ہے، برا ماحول ملا ہوا ہے، تو جہاں پر گھر میں دونوں مسلمان ہوتے ہیں وہاں اولاد کو دین پر رکھنا اور دیندار بنانا اتنا مشکل ہے، تو اگر گھر میں غیر مسلمہ ہو جن کی ماں ہی مسلمان نہ ہو، بچے اسکول جاتے ہیں وہاں پر جو کچھ ہے وہ تو وہاں سیکھتے ہی ہیں، گھر آتے ہیں تو گھر میں بھی ماں ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، تو ظاہر ہے دین نہ وہاں سیکھ رہے ہیں نہ گھر میں سیکھ رہے ہیں، نہ باہر اسلامی ماحول، نہ ان کے علماء کے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا اور تعلق، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے ماحول میں بالاتفاق اس طرح کا نکاح کرنا ویسے ہی جائز نہیں ہوتا، چاہے فی نفسی ہی قرآن نے اس کو کہا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کن حالات میں اجازت ہے۔ اولاد کو دین پر رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے، اولاد کو دیندار بنانا والدین کی ذمہ داری ہے اور اصلاً باپ کی ذمہ داری ہے، تو باپ کو پہلے سے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس عورت سے اگر میں نکاح کرتا ہوں تو میرے اولاد کا کیا ہوگا، وہ دیندار بن سکے گی یا نہیں بن سکے گی، یہ باپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس لیے صرف کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا تو نکاح کرا دو، کوئی بات نہیں۔ ہاں اگر کہیں ایسی صورت ہو کہ اور کوئی اختیاری باقی نہیں بچا، حالات مختلف ہوتے ہیں، میں تو فی نفسی ہی مسئلے کی بات کر رہا ہوں، تو قرآن نے یہی کہا کہ وزانی ازانی لائن کہ ہو اللہ زانی تنو مشرقہ وزانی تو لائن کہ ہو اللہ زانی نو مشرق، اور اسی طرح زانیہ لڑکی اس کے ساتھ نکاح کرنے والا جس لڑکی کے ناجائز تعلقات رہے ہوں ابھی بھی ہیں اور اس کو وہ اس سے نکلی بھی نہیں، توبہ بھی نہیں کی، تو ایسے شخص کے ساتھ نکاح کے لیے بھی اسی طرح کا کوئی ہوگا تو جوڑ بیٹھے گا، اگر کوئی دیندار نیک صالح اگر ہوگا تو جوڑ نہیں بیٹھے گا، چند دنوں میں ہی تفریق ہو جائے گی اور ظاہر ہے کہ معاملہ آگے سلسلہ آگے چل نہ سکے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کام نیک مؤمنوں کے لیے درست نہیں ہے۔ مؤمنین سے مراد المؤمنین جو نیک مؤمن ہیں، صلحاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو نیک بندوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ کیا جائز نہیں ہے؟ مشرک یا مشرکہ سے نکاح، یعنی مرد عورت جس طرف سے بھی ہوں، مرد دیندار اور ایمان، مؤمنین سے مراد کامل مؤمن جو دیندار ہوں، تو جو نیک ہیں، نیکی پر رہنا چاہتے ہیں، ہر ایک کوئی اپنے آپ کو نیک کہے یا نہ کہیں، لیکن یہاں پر مراد ہے کہ ظاہری طور پر جو چاہتا ہے کہ میں شریعت پر عمل کروں، دین پر صحیح طور پر عمل کروں، اللہ کو راضی کروں، ایسا شخص مراد ہے۔ ورنہ اپنے بارے میں کوئی کون کہے گا کہ اچھا میں نیک ہوں تو میں کسی ایسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جو نیک نہیں ہے؟ ظاہر ہے یہ اپنا فیصلہ جو ہوتا ہے یہاں پر اس لحاظ سے، ظاہری اعمال کے لحاظ سے، کہ ظاہراً میں یہ چاہتا ہوں کہ شریعت پر عمل کروں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اختیار کروں، اور سامنے جو میرا جوڑ ہے جس کے ساتھ مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ اچھا اس سے نکاح کر لو، وہ شریعت پر عمل کرنا نہ اس کا ظاہری طور پر شریعت پر عمل ہے اور نہ اس کا ارادہ ہے، تو پھر ہمارا کوئی جوڑ نہیں بیٹھ سکتا۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ورنہ آئندہ کی زندگی یا طلاق کی نوبت آئے گی یا پھر یہ کہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے رہیں گے، اور اولاد کی نافرمانی اولاد کے لیے ایک مستقل یعنی دین سے دوری کا ذریعہ، یہی ان دونوں کا جوڑ نہ ہونا، والدین کا جوڑ نہ ہونا اولاد کی نافرمانی کا بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے، ضمناً کہیں اس کا تذکرہ آیا تھا کہ والدین کے آپس میں جو بھی اختلاف ہوتے ہیں وہ ہوتے ہوں، ان کو اگر وہ انفرادی طور پر حل کر لیں، تنہائی میں جا کر آپس میں بات کر لیں، تو اولاد پر اتنا اثر نہ پڑے جتنا کہ وہ اولاد کے سامنے جب ظاہر ہو جاتا ہے اس وقت ان کو نقصان ہوتا ہے۔ باپ کہتا ہے یہ کرنا نہیں ہے، ماں کہتی ہے کر لو، یا برعکس ہو جاتا ہے، باپ کہتا ہے ہاں کر لو کر لو، کوئی بات نہیں، ماں کہتی ہے نہیں نہیں نہیں، اس میں یہ نقصان ہے، ایسا نہ کرو۔ بچے کہتے ہیں اچھا یہ ہاں کہہ رہا ہے یہ نہ کہہ رہا ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ان کے ذہن میں اب ماں باپ کی اطاعت کا چونکہ اب ان کو اختیار نہیں رہا، کسی ایک کے نافرمانی کرنی ہے، تو اطاعت کا جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے، دینداری کا جذبہ ان سے ختم ہو جاتا ہے، نسلیں ہماری برباد ہو رہی ہیں یہ ماں باپ کے اور یعنی زوجین کے آپس میں اختلاف کی وجہ سے۔ قرآن نے پہلے ہی رکاوٹ ڈال دی، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہاں البتہ اگر کسی نے توبہ کر لی، مشرک بھی توبہ کر لے تو مؤمن بن جاتا ہے، مؤمن صالح بن جاتا ہے، زانی اور زانیہ بھی توبہ کر لیں تو وہ نیک صالح بن جاتے ہیں، تو اب نکاح کرنا حرام نہیں رہا، لیکن جب تک وہ اس حالت میں ہیں اور ان سے توبہ بھی نہیں کی اور اس سے نکلنے کا ارادہ بھی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، قرآن نے منع کر دیا۔ یہ دو حکم آ گئے اس صورت میں، پہلی آیت میں تھا جس کا ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ دوسری آیت ہو گئی، یعنی گویا آیتوں کے لحاظ سے تو خیر تیسری آیت ہو گئی۔ آگے ہم چلتے ہیں، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوهم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شهادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ یہ پورا ایک حصہ ہے۔ اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، بدکاری بہت بڑا جرم ہے اور اس کے لیے سزا بھی بڑی سخت ہے جس کا پیچھے ذکر آیا۔ جب یہ اتنی بڑی چیز ہے تو انسان کا مزاج ہے نا، جب غصہ آتا ہے تو سامنے والے پر ایسی بات کا الزام لگانا چاہتا ہے جو سب سے بری ہو۔ یعنی غصے میں تو انسان بری سے بری جو چیز سامنے والے کو کہہ سکتا ہے وہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں رکاوٹ ڈال دی، کسی کو بھی، کسی پر بھی زنا کا الزام نہیں لگایا جا سکتا، دوسرے الزام بھی نہیں لگایا جا سکتا، سب حرام ہیں، گناہ ہیں، لیکن اگر کوئی شخص دوسرے کے بارے میں بدکاری کا، زنا کا الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، تو اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ سامنے والے پر اگر زنا ثابت ہو جاتا اور وہ شادی شدہ نہ ہوتا تو اس کو 100 کوڑے لگتے، اور اگر یہ جس نے تہمت لگائی ہے، گویا کہ یہ کوشش کر رہا ہے سامنے والے کو 100 کوڑے لگ جائیں، تو جو شخص دوسرے پر تہمت لگا رہا ہے، یا چاہے وہ سچ بول رہا ہو، چاہے سچ بول رہا ہو، لیکن سچ اس طرح کہ وہ ایک ہی گواہ موجود ہے، چار گواہ ہونے چاہیے، چار گواہ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو، چار گواہ مرد اگر وہ موجود ہیں تو پھر گواہی دے، اگر کسی واقعے میں دو گواہ موجود ہیں اس طرح کے بدکاری کے واقعے میں، ایک یا دو یا تین گواہ موجود ہیں، قاضی کو جا کر گواہی دیں، قاضی کہے گا چوتھا گواہ لاؤ، چوتھا تو ہے نہیں، اچھا تو تم لوگوں شریعت کی نظر میں یہ تمہارا یہ کہنا یہ سچ نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ چار گواہ ہونے چاہیے، ان چاروں گواہوں کو 80-80 کوڑے حد جاری کی جائے گی، یہ تہمت کی حد کہلاتی ہے، حد قذف کہلاتی ہے، یہ یعنی کسی پر زنا کی تہمت لگانے کی حد، یہ صرف زنا کے معاملے میں، اور کسی چیز کی تہمت پر یہ حد نہیں ہے، یہ صرف اسی واقعے میں حد قذف۔ اس لیے کہ اگر قاضی ان کی بات مان لیتا ہے تو سامنے والے پر 100 کوڑے لگیں گے، اور آگے پھر یہی معاملہ نہیں ہے، یا 100 کوڑے لگیں گے اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، اس کی تو جان گئی، اور آگے اس کے وہ بچہ جو اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب غیر محفوظ ہو جائے گا۔ بہت سے مسائل، ایک سے دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے قرآن نے رکاوٹ ڈال دی، نہیں نہیں یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اور عورت غلط تعلقات رکھتے ہیں، مثال کے طور پر میں مثال دے دوں، تاکہ اس لیے کہ اس طرح کے سوالات ذہنوں میں آتے ہیں کہ شریعت نے اتنے سخت قانون بنا دیا تو اب کوئی کسی کے بارے میں شکایت کر ہی نہیں سکتا۔ مثلا کوئی مرد عورت ہے، نکاح نہیں ہوا، گھر میں ساتھ رہتے ہیں، اب اگر کوئی ان پر الزام لگاتا ہے، قاضی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ان لوگوں نے بدکاری کی، ظاہر ہے یہاں پر جتنا دیکھا اتنی گواہی دے انسان، اصل بات یہ ہے۔ زنا کی گواہی دینے کے لیے 4 عینی شاہد ہونے ضروری ہیں، لیکن اگر گواہی یہ دینی ہے کہ ان دونوں، یہ مرد ہیں عورت ہیں، ان کے آپس کے تعلقات کچھ مشکوک معلوم ہوتے ہیں، ان کے تعلقات اچھے معلوم نہیں ہوتے، ان کے تعلقات ایسے نہیں ہیں جیسے اجنبی مرد اور عورت کے تعلقات ہونے چاہیے، یا ان دونوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک گھر میں ایک ساتھ داخل ہوتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے آپس میں شادی شدہ نہیں ہیں، جتنا دیکھا اتنی گواہی دے دیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی سزا نہیں ہے، قاضی ان کو بلائے گا، تحقیق کرے گا، ثابت ہو گیا تو اچھا، ان کو حد نہیں جاری کی جائے گی، اس لیے کہ حد کے لیے تو 4 گواہ ہونے چاہیے، یہ اقرار ہونا چاہیے۔ جیسے گزشتہ ہفتے میں نے بتایا تھا کہ وہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، جن صحابہ صحابیہ کے ساتھ، تو انہوں نے آ کر 4 مرتبہ اقرار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے۔ یہ 4 مرتبہ اقرار کریں یا 4 عینی گواہ موجود ہوں تو حد جاری ہوگی، لیکن اگر اتنا ہی ہے کہ کسی مرد عورت کے تعلقات ایسے ہیں جو مشکوک ہیں، آج کل کے لحاظ سے فون پہ بات چیت ہوتی ہے، پہلے زمانے میں ملاقاتیں ہو جاتی تھیں، کچھ اور واقعات کچھ پیش آ جائیں تو قاضی ظاہر ہے کہ اس صورت میں بدکاری اور زنا کی جو حد جو پیچھے بیان کی گئی وہ حد تو جاری نہیں ہوگی، البتہ تعزیر میں آ جائے گا۔ میں نے بتایا تھا کہ سزاؤں کی تین قسمیں ہیں، حدود ہیں، قصاص ہے اور تعزیر ہے۔ تعزیر سزا دے دینا، ایسی سزا کا یعنی تعزیر کا اصل مقصد ہوتا ہے ادب سکھانا، کسی کی کو تنبیہ کر دینا تاکہ آئندہ وہ اس طرح کی بری حرکت نہ کرے۔ تو اب قاضی دیکھ لے جیسا مناسب لگے اس کے مطابق ایسی کوئی ہلکی پھلکی سزا دے دے، ہلکی بالکل ایسی بھی نہ ہو کہ وہ سزا ہی معلوم نہ ہو، ایسی سزا ہو جو حد بھی نہ ہو لیکن کوئی سزا ہو کہ ان کو تکلیف بھی ہو، پریشانی بھی ہو اور آئندہ کے لیے رکاوٹ آ جائے۔ یہ اب قاضی کی ثوابدید پر ہوگا، قاضی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سی ایسی سزا یہاں مناسب ہوگی جو بہت زیادہ بھی نہ ہو کہ حد کی مقدار تک پہنچ جائے اور اتنی کم بھی نہ ہو کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ بہرحال تو اگر کوئی دوسرے پر زنا کی تہمت لگائے، والذین یرمون المحصنات، اب ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھ لیتے ہیں، والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، دونوں طرف سے، کوئی عورت تہمت لگائے مرد پر یا مرد تہمت لگائے عورت پر، لیکن عورت کے عفت پہ جب ایک مرتبہ دھبا لگ جاتا ہے، عورت کے بارے میں جب ایک مرتبہ یہ بات لوگوں میں پھیل جاتی ہے کہ اس سے کوئی بری حرکت ہوئی ہے تو بیچاری کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات، وہ مرد جو تہمت لگاتے ہیں محصنات پاک دامن عورتوں پر، وہ عورت جو پاک دامن ہے، کبھی اس سے بدکاری ہوئی نہیں، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر وہ چار گواہ نہیں لاتے، چار گواہ ہونے ضروری ہیں، تو قاضی کو حکم دیا گیا ہے فجلدوہم ثمانین جلدتن، ایک سزا 80 کوڑے لگاؤ ان کو، 80 کوڑے۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، آئندہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرنا، ایک مرتبہ ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا، چاہے حقیقتاً وہ جھوٹے تھے یا نہیں تھے، لیکن ایک گواہ، دو گواہ، تین گواہ اگر ہیں تو شریعت کی نظر میں وہ سچے نہیں سمجھے جائیں گے، ان کے غلط گواہی ثابت ہو گئی تو اب آئندہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کبھی بھی آئندہ ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ آخرت میں جو ہوگا وہ ہوگا، وہ آخرت کا معاملہ ہے، دنیا میں، دنیا میں آئندہ آپ کوئی قاضی ان کی گواہی قبول نہیں کرے گا۔ یہ لوگ لسٹ میں آ گئے کہ اچھا انہوں نے ایک مرتبہ غلط کسی پر تہمت لگائی تھی، اب یعنی زنا کی تہمت لگائی تھی، آئندہ آپ کبھی بھی چاہے وہ جتنے نیک صالح بن جائیں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ دو سزائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اتنا بڑا جرم کرنے کی وجہ سے یہ دو سزائیں جو لگیں وہ تو لگی ہیں، دو سزائیں جو ان پر آئیں وہ تو آئیں کہ 80 کوڑے لگیں گے، آئندہ کبھی بھی کوئی قاضی ان کی گواہی قبول نہ کرے۔ ان دو سزاؤں کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ اب یہ لوگ فاسق کہلائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں یہ فاسق ہو گئے ہیں، کسی کو تکلیف دی، کسی کی عزت کو داغدار کیا، لوگوں کو تکلیف پہنچائی، تو اولئک هم الفاسقون، اب یہ لوگ نافرمان ہیں، اب یہ فسق سے تو نکل سکتے ہیں، فاسق ہونے سے نکل سکتے ہیں، کیسے نکلیں گے؟ آگے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم، مگر وہ لوگ جنہوں نے تہمت لگائی ہو ان میں سے، وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس بری حرکت کے بعد، یعنی تہمت لگانے کے بعد اگر توبہ کر لیتے ہیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنی حالت درست کر لیں، تو فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ان کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن یہ یہاں یاد رکھنے کی بات ہے، ایک اہم مسئلہ ہے اور مفسرین نے بھی اس کو بیان کیا ہے، یہاں پر میں اختلاف اور ان چیزوں کو تو نہیں بتاؤں گا، بس اتنا ہے کہ آیت کے مفہوم کے لحاظ سے یہاں پر تین باتیں بیان کی گئی تھیں پیچھے۔ نمبر ایک، ان کو 80 کوڑے لگیں گے۔ نمبر دو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، آئندہ اب کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر تین، اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق اور نافرمان کہلائیں گے۔ الا الذین تابوا، لیکن جو لوگ توبہ کر لیں، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی حالت درست کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم کا تعلق آخری حصے سے، اولئک هم الفاسقون سے ہے، مطلب یہ ہے کہ اب یہ لوگ فاسق نہیں رہیں گے۔ لیکن پہلی والی دونوں سزائیں تو توبہ سے معاف نہیں ہوتی، کسی پر زنا کی تہمت لگا دی قاضی کے پاس معاملہ گیا اور اب یہ کہتے ہیں نہیں میں اب توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں، نہیں 80 کوڑے تو لگیں گے، اب قاضی کے پاس معاملہ ثابت ہو چکا ہے، کسی پر تہمت لگائی تھی تو 80 کوڑے بھی جاری ہوں گے، وہ معاف نہیں ہوں گے، گواہ آئندہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، توبہ کرنے سے یہ چیز معاف نہیں ہوگی، یہ تو سزا ہے، یہ تو حد ہے۔ ہاں تیسری چیز، اولئک هم الفاسقون، وہ نافرمان اور فاسق ہونے سے نکل جائیں گے، الا الذین تابوا، میں اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرماتے ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اب اگلی آیات، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو کچھ مزید واقعات اس قسم کے پیش آئے، صحابہ میں کچھ سوالات اس قسم کے پیش آئے، ایک صحابی، دو واقعے اس طرح کے مشہور ہیں، ہم تو چونکہ ان آیتوں میں ہمیں یعنی آیتوں کا اصل ظاہری مفہوم سمجھنا ہے تو اس لیے میں زیادہ تفصیل میں اور واقعات میں نہیں جاتا، لیکن بہرحال ایک صحابی سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص اپنے بیوی کے پاس اگر کسی کو، کسی اور غیر مرد کو دیکھ لے، یعنی اپنی بیوی کے پاس کسی اجنبی مرد کو دیکھ لے اور بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے، اب وہ کیا کرے؟ اگر وہ آپ کے پاس آ کر، یعنی کسی قاضی کے پاس، کسی کے پاس آ کر اگر وہ آ کر شکایت کرتا ہے، چار گواہ تو ہوں گے نہیں، اگر وہ آ کر شکایت کرتا ہے تو اس پر، پیچھے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ جھوٹا سمجھا جائے گا، چار گواہ تلاش کرنے جائے گا، اتنے میں تو عمر بھاگ بھی جائے گا، چلا جائے گا، تو کیا وہ چار گواہ تلاش کرنے کے لیے جائے گا؟ وہ چار گواہ تلاش کرنے جائے گا، اتنے میں مفہوم بتا رہا ہوں، مختلف دو تین صحابہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا جنہوں نے اس قسم کے سوال کیا تھا، میں صرف مفہوم بتا رہا ہوں کہ اگر وہ چار گواہوں کو تلاش کرنے جاتا ہے تو ظاہر مقصد حاصل نہیں ہوگا، چار گواہوں کو کہاں تلاش کرنے جائے گا اس وقت، اگر وہ خاموش رہتا ہے تو ہمیشہ وہ ظاہر ہے، وہ کیسے ایسی بیوی کو اپنے پاس رکھے گا، طلاق دے گا، لوگ کہیں گے کیوں خاموشی طلاق دے دی، کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، کہتا ہے اور اگر آ کر شکایت کرتا ہے تو اس پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اب کیا کرے وہ؟ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال کرنے والے نے، جس طرح صحابی نے جس طرح سوال کیا تھا، چونکہ غیرت کی بات تھی تو سوال میں بھی ذرا انہوں نے جو لہجہ اختیار کیا تھا وہ ذرا اس قسم کا تھا کہ ظاہراً قرآن کی آیت پہ ایک طرح سے اشکال معلوم ہو رہا تھا، مقصد اشکال اعتراض نہیں تھا لیکن قرآن کی آیت پہ ایک طرح سے اعتراض معلوم ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال پسند نہیں آیا، لیکن بہرحال پھر ہوا یہ تھا کہ انہی کے خاندان میں اس قسم کا واقعہ پیش آیا تھا، دو واقعے خاص طور پہ اگر دیکھنے ہوں کسی کو، ہمارے فل قرآن میں دیکھے جا سکتے ہیں، دو قصے اس طرح کے واقعہ بخاری مسلم میں موجود ہیں اور یہ واقعہ پیش آئے تھے، بہرحال اس پر پھر آیات نازل ہوئیں، میں تو صرف آیاتوں کا ظاہری مفہوم بتا دیتا ہوں کہ یہ اس قسم کا واقعہ، یعنی صحابہ کی طرف سے سوال پیش آیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھے، اگر وہ قاضی کو شکایت کرے تو اس پر حد قذف، تہمت کی حد جاری کی جائے گی، خاموش رہے تو غیرت کا تقاضا کے خلاف ہے کہ وہ اس کو، اپنی اس بیوی کو اپنے پاس رکھے گا کیسے، خاموش ہو کر کیسے رہ جائے گا، چار گواہوں کو تلاش کر کے لا نہیں سکتا ہے تو کیا کرے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات نازل کی، یہ اگلی آیات میں اس کا تذکرہ ہے، یہ اسلامی حکومت جہاں ہوگی وہاں پر وہ واقعہ، وہ بات پیش آئے گی جو آگے بیان کی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق عام حالات سے نہیں ہے، یہ کوئی مخصوص حالات ہیں، میں صرف اس لیے آیتوں کا ترجمہ اور مختصر اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، جنہوں نے کتب فقہ پڑھی ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ باب اللعان آتا ہے، کتب فقہ میں طلاق وغیرہ کے عنوان کے ساتھ باب اللعان آتا ہے، وہ لعان کے جو احکام ہیں وہ آگے بیان کیے گئے ہیں، ان کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے ہیں، ہم تو اصل اس کے بعد والا جو حصہ ہے جو بڑا اہم ہے ہمارے لیے، اس کی انشاءاللہ پھر تفصیلات میں جائیں گے، اب آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، چار گواہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے تہمت کہا گیا، جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، ان کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہوتے، الا انفسہم، مگر خود ان کی ذات، وہ اکیلے ہی ہیں، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان کے ذمے ہے کہ وہ 4 مرتبہ اشہدو، شہادت کا لفظ استعمال کر کے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ 4 مرتبہ لفظ شہادت استعمال کر کے یہ کہیں کہ انہو لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، اپنے بارے میں کہے کہ میں سچا ہوں، اشہدو باللہ، اللہ کا نام لے کر میں شہادت دیتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس پر، جو زنا کی میں نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا ہے کہ اس نے بدکاری کی ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ طریقہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر عمل بھی ہوا تھا۔ احادیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ چونکہ ہمارے لحاظ سے یہ عام عملی چیز نہیں ہے اس لیے اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، کتب فقہ میں اس کی تفصیل باب اللعان میں مل جاتی ہے۔ فشہادت احدیم اربع شہادت باللہ انہ لمن الصادقین، تو ان میں سے ایک کا اللہ کا نام لے کر چار مرتبہ یہ شہادت دینا ہے کہ مرد یہ کہے گا کہ انہ لمن الصادقین، کہ میں اس بارے میں سچا ہوں۔ والخامسہ، اور پانچویں مرتبہ میں مرد یہ کہے گا کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اپنے بارے میں کہے گا مجھ پر، لیکن چونکہ ترجمہ کرنے والا اپنے بارے میں نہ کہے اس لیے فرمایا کہ اس پر، کہ مرد جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہے گا کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹا ہے۔ اب اس کے بعد عورت کی باری آئے گی، عورت آگے آ کر کہے گی کہ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابُ، اب عورت پر گویا کہ ایک طرح سے برائی ثابت ہو گئی، اور اس سے اس سزا کو ہٹانے کا کیا طریقہ ہے؟ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابُ، اور عورت سے سزا کو ہٹا دے گی یہ بات کہ وہ چار مرتبہ اللہ کا نام لے کر شہادت دے کہ مرد جھوٹا ہے، انہ لمن الکاذبین، کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، جو مجھ پر تہمت لگی ہے وہ جھوٹ ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، پانچویں مرتبہ میں عورت یہ کہے گی اپنے بارے میں کہ اس عورت پر، یعنی جو اپنے بارے میں کہے گی میرے مجھ پر، کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اس پر اللہ کا غضب ہو اگر مرد سچ کہہ رہا ہے۔ اگر مرد سچا ہے تو عورت اپنے بارے میں کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ یہ لعان کا طریقہ تھا، پانچ مرتبہ مرد جملے کہے گا، پانچ جملے جو ہے وہ عورت کہے گی، یہ لعان ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر مرد عورت میں تفریق کر دی جاتی تھی۔ اب اگر کتب فقہ میں کوئی پڑھے گا لعان تو وہ یہی ہے کہ پانچ مرتبہ مرد وہ کہے گا جملے جو کہنے ہیں، عورت کہے گی پانچ مرتبہ، اس کے بعد پھر دونوں میں قاضی تفریق کر دے گا، اور یہ تفریق ایسی ہے کہ اب آئندہ ان دونوں کا اب نکاح نہیں ہو سکتا۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اگر اللہ کے فضل تم پر نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کوئی اور سزا، کوئی اور حکم اس بارے میں اللہ تعالیٰ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پردہ ڈال رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک صحابی آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں میری بیوی نے اس طرح کی بدکاری کی ہے، عورت کہتی ہے نہیں کی ہے، آپ فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تم یہ لعان کر لو، وہی لعان والی جو آیتیں ہیں، تم لعان کر لو۔ مرد نے آ کر چار مرتبہ وہ جملہ کہا، اس کے بعد پانچویں مرتبہ وہی کہا کہ ان غضب اللہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ مرد نے بات کہہ دی، اب عورت کی باری آئی، آگے بڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، عورت آگے بڑھی، اور آگے بڑھ کر اس نے بھی وہی باتیں کہہ دی جو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، جس کی تفصیل کتب فقہ میں آتی ہے۔ اور جب چار مرتبہ اس نے کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تنبیہ کی کہ دیکھو سوچ سمجھ کر کہو، جھوٹ بولنا یہ ایسا نہ ہو کہ جھوٹی قسم کھاؤ اور جھوٹ بول دو، آخرت کا عذاب دنیا کی سزا سے بہت بڑھ کر ہے، سوچ سمجھ کر بات کرو۔ عورت ذرا ٹھہر گئی، گھبرا گئی، نظر آ گیا کہ وہ غلط ہے، گھبرا گئی، پھر کہنے لگی کہ لا افضح قومی سائر الیوم، آج کے دن میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کر سکتی، میں اگر زنا کا اقرار کر لوں میری قوم رسوا ہو جائے گی، آج میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کر سکتی۔ آگے والا جملہ، پانچویں مرتبہ والا جو جملہ ہے، وہ اس نے کہہ دیا کہ مجھ پر اللہ کے غضب ہو اگر یہ مرد جھوٹا ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں تفریق کر دی تھی۔ واقعہ تفصیل مفصل ہے اور کیا ہوا تھا، آپ نے کیا فرمایا تھا، لیکن ان احکام کو فی الحال ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب انشاءاللہ آئندہ ہم اگلی آیت پر چلیں گے، وہ ایک اہم واقعہ ہے، تاریخ کا ایک بہت اہم ترین واقعہ ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی، تو انشاءاللہ آئندہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ اب آگے، اگر کسی کو، اب چونکہ آگے یہ تو ہمارے آج کی بات ہو گئی، میں اب آئندہ کے لیے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل بہت سے ایسے ہوں گے شاید جن کی تعلیمی سلسلہ بھی جن کا رکا ہوا ہوگا، اور وقت چاہے زیادہ ہو، ہمارے یہاں بھی تعلیمی سلسلہ رک گیا ہے، تو اگر دن بڑھانے ہوں تو ہفتے میں دو تین دن بھی کیا جا سکتا ہے، اور وقت بھی بدلا جا سکتا ہے۔ آپس میں اگر عورتوں کا کوئی اگر کوئی گروپ ہو، اس میں مشاورت ہو سکتی ہو، تو اچھا ہے کہ آپس میں مشورے کر لیے جائیں اور وقت طے کر لیا جائے کہ کون سا وقت زیادہ سہولت کا ہے، تو آج کل تو اوقات بدلے جا سکتے ہیں چونکہ ہمارے یہاں اسباق نہیں ہیں. میرے لحاظ سے شاید 12 بجے کا وقت بھی مناسب ہے، 12 سے 1 بجے کا وقت وہ بھی مناسب وقت ہے، ظہر کے بعد کا ہمارا وقت ہوتا ہے 2 بجے کا وہ بھی مناسب ہے، لیکن اگر سب کو کسی اور وقت میں سہولت ہے تو اس کو بھی سوچا جا سکتا ہے، ورنہ یہ 12 بجے کا یا 2 بجے کا وقت میرے خیال ہے کہ مناسب ہوگا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی وقت رکھنا ہو اچھا ہے کہ آپس میں مشاورت کر لی جائے، پھر کسی ایک جگہ بتا دیں. مجھے اگر پتہ چل جائے، ابھی اس ہفتہ تو خیر گزر گیا، بدھ ہو گیا، آئندہ کل جمعرات ہے، آئندہ ہفتے سے اگر رکھنا ہو تو دن بھی بڑھا سکتے ہیں اور وقت بھی بدل لیں گے انشاءاللہ، اور آئندہ پیر تک انشاءاللہ ہمیں کوئی فیصلہ کر لینا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.